بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کا حساب نزدیک آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. حق تعالیٰ فرماتے ہیں، حق تعالیٰ خود شکایت فرما رہے ہیں. عجیب بات ہے، حق تعالیٰ اپنے بندوں کی شکایت فرما کے حساب کا وقت قریب چلا آ رہا ہے اور یہ غفلت ہے، وہ کچھ فکر نہیں. اس آیت کے بعد کلام پاک میں جہاں یہ آیت ہے اس کے فوراً بعد جو آیت ہے اس میں یہ ارشاد ہے کہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو نصیحت تازہ ان کے حسب حال آتی ہے، یہ اس کو ایسے طور سے سنتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہنسی کرتے ہیں اور ان کے دل متوجہ نہیں ہوتے. خیر، کفار کا حال تھا، لیکن ہمارا حال آج کل یہی ہو گیا ہے کہ نصیحت کی بات کیسی بھی کہی جائے، اپنوں کو کہی جائے، غیروں کو کہی جائے، توجہ ہی نہیں دیتے. بہرحال مضمون یہ ہے کہ غفلت کا بیان ہے کہ ہماری غفلت اتنی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے کہ کیسے جھنجھوڑا جائے، کیسے بیدار کیا جائے. غفلت کسے کہتے ہیں؟ غفلت کے معنی ہے کہ اللہ کے احکام سے، اللہ کے احکام سے کسی کو غفلت ہے. باقی کوئی شخص سویا ہوا ہو تو وہ تو غفلت نہیں کہلائے گی، یا کسی ضروری کام میں مشغول ہے، اس کا دماغ اس میں لگا ہوا ہے. غفلت تو یہ ہے کہ اس کو اس کی فکر نہیں ہے کہ اللہ نے کہا اب میرے لیے حکم کیا ہے، اب میرے لیے حکم کیا ہے، اب میرے لیے حکم کیا ہے. جس شخص کی نظر ادھر ہے کہ میرے اللہ کا میرے لیے کیا حکم ہے اور وہ کر رہا ہے، میرے اللہ کا اب میرے لیے کیا حکم ہے وہ کر رہا ہے، یہ غافل ہے. غافل ہیں، اور غافل دو طرح کے ہیں. بعض تو غافل ایسے ہیں کہ ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کا حکم کیا، معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. ہمارے اندر بھی ہے، یا آپ نہ سمجھے کہ ہم جو ہیں بڑے پارسا ہیں، ہم پارسا نہیں ہیں ایسے. چنانچہ کئی موقع آتے ہیں جن میں ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، لیکن ہم معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. ہم اپنی سی کیے چلے جا رہے ہیں. اگر اپنی سی کیوں کیے جائے، معلوم تو کرو جو کام ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے غلط ہے، یہ طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یا نہیں تھا. اپنی منمانی کر رہے ہیں، معلوم کرنے کی فکر ہی نہیں، اور اگر کوئی بتائے تو مانتے نہیں. اور بعد ایسے ہے کہ معلوم تو ہے، معلوم ہے کہ اللہ میں کا حکم ہے، لیکن اس کا عمل نہیں کرتے. بھائی، غفلت ہمارا مرض ہے. اب یہاں ایک بات ہے، ہے تو یہ آیت کفار کے لیے، غافل کفار ہو، مسلمان تو غافل ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو اب ہمارا حال ہو گیا ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ہم غافل ہیں. مگر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت رحمت سے بھری ہوئی ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ میاں نے شکایت کی ہے، بندوں کی شکایت کی ہے، بندوں کی غفلت کی، کہ ارے ان کا حساب قریب آیا چلا جا رہا ہے، ان کا حساب تو بہت قریب آ گیا ہے، پھر بھی وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں، پھر بھی توجہ نہیں کرتے. شکایت ہوئی نا، شکایت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دشمن کی نہیں کی جاتی، دوست کی جاتی. دشمن کی شکایت تو نہیں کی جاتی، ہاں دشمن سے مقابلے کی تیاری کی جاتی ہے، دشمن کو مارنے کی تیاری کی جاتی ہے، اس کو دھوکہ دینے کی تیاری کی جاتی ہے. شکایت تو دوست کی ہوتی ہے. اب ہمارے تو خیر ہر چیز ہماری بدل گئی، دشمن کی شکایت کرنا مقابلہ ہے تو لڑو ورنہ صبر کرنا. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکایت ہے. تو شکایت تو دوست کی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حق تعالیٰ ہمیں اپنا دوست بنائے رکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوستی قائم رہے. یہ تعلق جو اللہ اور بندے کا ہے وہ چاہتے ہیں کہ قائم رہے، اس تعلق کو توڑنا منظور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. یہ حکیم الامت رحمۃ اللہ کا کمال ہے. اس آیت میں بھی فرما دیا کہ دیکھیں یہ آیت تو رحمت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیسے غفلت میں ہمارے بندے پڑے ہوئے ہیں. تعالیٰ کی عجیب شان ہے کہ اپنے بندوں کو حالانکہ کافر ہی ہیں پر رحمت کا معاملہ, کافر بندے کی شکایت, یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ اسلام کی طرف آ جائے, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس سے تنبہ ہو جائے, توجہ ہو جائے. چنانچہ کلام پاک کی ایک اور آیت ہے, واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ میاں تو جنت کی طرف بلاتے ہیں. اب تعالیٰ تو دوست ہیں بندوں کے, اب تعالیٰ سے اللہ اب تعالیٰ تو محبت فرماتے ہیں, کافر بندے سے بھی حق تعالیٰ محبت فرماتے ہیں. ہم ہی ہیں جو نفرت وغیرہ کے لوگ بیٹھے ہیں, حق تعالیٰ کے یہاں ایسا معاملہ نہیں ہے. اب یہی ہے کہ حیرت ہونی چاہیے کہ بھائی ایسی مہربان ذات اس کے احکام سے بھی غفلت کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ وہ احکام جو حق تعالیٰ نے جاری فرمائے ہیں کیا اس سے حق تعالیٰ کا فائدہ ہے؟ خود ہمارے فائدے کے لیے احکام اللہ تعالیٰ نے بنا دیے. جیسے کہ اس کو کوئی ڈاکٹر کہے بھائی یہ دوا کھاؤ, تو اگر وہ دوا کوئی مریض کھائے گا تو کیا اس میں ڈاکٹر کا فائدہ ہے؟ مریض کا فائدہ ہے. جو احکام حق تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے تھے تو ہمارا ہی فائدہ ہے, اتنی تو رحمت ہے. اور پھر اس پر اب ہمارا علاج ہے تو حق تعالیٰ تو علاج فرما دیتے, کلام پاک نازل فرما دیتے, لیکن نہیں, کلام پاک کے ساتھ ایک مہربان ذات کو بھیجا رحمت للعالمین, دیکھ بھال کرنا ان کے علاج کی. علاج تو ہم نے بتایا, علاج تو کلام پاک نہیں, رحمت للعالمین ساتھ ہے, رحمت للعالمین ساتھ ہے. ایسے رحمت للعالمین کو ساتھ بھیج دیا کہ یہ دیکھ بھال کریں گے, اتنی رحمت والے. چنانچہ کلام پاک میں ہے, فَبِمَا رَحْمَتًا مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, آپ جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے امتیوں پر اس قدر مہربان ہیں, وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے مہربان ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ فضل ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تو اندازہ کر لیجئے کہ کفار سے بھی شکایت ہے, یعنی کفار کو بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس آئے, بھائی حساب قریب آ رہا ہے تمہارا, اب مر جاؤ گے کبھی, کچھ تو فکر کرو, یہی ہے مجھے غفلت سے باہر جاؤ. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا, کتنی رحمت اللہ تعالیٰ کی. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا اور اس قدر رحمت والی ذات ہونا کس قدر فضل و کرم ہے. اس کے باوجود ہم غافل ہم ہیں یا نہیں, یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہم غافل ہیں, کیونکہ غفلت کے معنی یہ نہیں ہوتے جو ہم نے سمجھ رکھے ہیں. غفلت کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں سے ہم غافل ہیں, اللہ تعالیٰ کے حکموں سے غافل. اب یہ ہماری غفلت کیسی ہے, اب یہ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے موازنہ کر لیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غفلت سے بالکل دور تھے, تو ان سے موازنہ کرنے سے ہمیں اپنی غفلت سمجھ میں آئے گی, ورنہ ہمیں اپنی غفلت سمجھ میں نہیں آئے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خیر بڑی بات ہے, ہمارے شیخ حضرت نواب عشرت علی خان قیصر صاحب رات 2 بجے اٹھ جاتے ہیں, کس سوتے ہیں ظہر کے وقت, جس کو اللہ کی لو لگ جائے اس کو کہاں سونا نہ. حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں اتنی دیر کھڑے رہتے تھے کہ پاؤں مبارک ورم کراتے تھے اور فرماتے تھے, افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. رات کو تہجد میں اٹھ کے کھڑے ہیں, لمبی لمبی سورتیں ہیں پڑھ رہے ہیں اللہ, حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخش بخشائے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے, نبی تھے, گناہ کا تو صدور ہو ہی نہیں سکتا, باوجود اس کے وہ معصوم تھے, لیکن اپنے کو خطا کار ہی سمجھتے تھے. چنانچہ ایک ایک مجلس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 70-70 بار 100-100 بار استغفار کیا کرتے تھے. جو شخص اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے, جتنا غفلت سے دور ہوگا, اتنا اپنے کو خطا کار سمجھتا ہوتا ہے. آپ یہ پہلے بھی عرض کیا, دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو ہی نہیں سکتا کوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا مقام ہے تو صحابہ کا ہے, اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے اکثر اپنے کو منافق سمجھتے تھے. حدیث شریف میں 70 کے بارے میں آیا ہے, حقیقت تو یہ ہے کہ سبھی یہ سمجھتے ہوں گے, ہر ایک حدیث شریف میں ذکر نہ آیا ہو, حالانکہ ان میں عشرہ مبشرہ بھی شامل ہیں جن کے بارے میں بشارت آ چکی ہے کہ وہ تو جنتی ہیں, پھر بھی وہ سمجھ لیں گے کہ میں منافق ہو گیا. تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنی اللہ سے ڈرتا رہتا ہے, کہیں پکڑ نہ آ جائے, کہیں پکڑ نہ آ جائے. تو جس کے پاس خزانہ ہوگا اس کو ہی خوف ہوگا. آپ پاکستان میں یوں نکل جائیں کوئی ایسی بات نہیں, 5-10 لاکھ روپے لے کے نکلے ذرا دیکھیں, اب ڈریں گے پتہ نہیں کیا ہو. کیوں آپ کے پاس خزانہ ہے اس سے ڈر ہے. اسی طرح سے جو حق تعالیٰ کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنی اس کو ڈر ہوتا ہے اس سے تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے. اور ہمارا کیا حال ہے اس سے آپ کو پتہ چلا غفلت کا اپنی اندازہ. غفلت کی ایک اور باپ کو مثال بتا دوں. ایک بزرگ تھے وہ غالباً وہ نبی تھے, انہوں نے وہ کہیں جا رہے تھے تو دیکھا ایک پتھر, تو ان کو کچھ ہوا کہ رو رہا ہے پتھر, رو رہا ہے اور آنسو جا رہے, پتھر رو رہا ہے اور آنسو جا رہے. ان کو بہت رحم آیا, پتھر کو کہا کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا کہ جب سے یہ آیت اتری ہے وقودہ الناس والحجارہ, کہ دوزخ کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے, جب سے برابر رو رہا. تو آخر پتھر تو رو رہا ہے, آدمی کو نہیں رو رہا ہے. کوئی فرق ہے؟ پتھر بےچارا رو رہا ہے کہ بھائی ایندھن میں, ایندھن کا یہ جب سے آیت نازل ہو گئی وقودہ الناس والحجارہ, حالانکہ پتھر کوئی گناہ نہیں کرتا لیکن اس وجہ سے رو رہا ہے کہ اس کے اندر دیکھیے آ گیا وقودہ الناس والحجارہ, جب سے برابر رو رہا ہوں. ان بزرگ نے دعا مانگی کہ یا اللہ اس پتھر کو تو دوزخ سے بچا ہی دے. رو رہا بےچارا, دعا قبول کر لی گئی. نبی تھے یہ, دعا قبول کر لی گئی. اس پتھر کو آپ نے اطمینان کرا دیا کہ تمہارے لیے دعا قبول ہو گئی ہے, تم اب جہنم کا ایندھن نہیں بنو گے. پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ گزرے, یا پھر رو رہا ہے اور اب پہلے سے بھی زیادہ رو رہا ہے. اب حیران ہوئے کہ یہ اب کیوں رو رہا ہے. پوچھا کہ اب تو کیوں رو رہا ہے, تیری تو نجات ہو گئی. تو اس پتھر نے کہا واہ, جس عمل سے نجات ہوئی اسی کو چھوڑ دوں؟ رونے سے تو نجات ہوئی, میں رو رہا تھا تبھی تو اس سے کام بنا, اس رونے سے کام بنا, اس رونے کے عمل کو چھوڑ دوں؟ پتھر ہو کے رو رہا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ غصہ حرام ہے, غصہ کرتے غفلت نہیں ہے, غفلت کا علاج ضروری نہیں ہے. غصہ حرام ہے, آخر کار اس کا انجام جہنم ہوگا. ہم غصہ کرتے ہیں اور سب سے زیادہ ہمارے غصے کی مورد بیویاں, جو مجبور بے بس اسی پہ غصہ کر رہے ہیں. خوب پہلوان شوہر ہے, بڑے طاقتور ہیں ماشاء اللہ, کس پہ غصہ کر کے دکھاتے ہیں, اور تو کہیں چلتا نہیں ہے. کیا بہادری آپ کی ہے, کیا طاقتور ہے ماشاء اللہ. بیوی پہ چیخ پکار کر دیا, سالہا تو سنگ بودی دل خراش. ارے سالہا سال تو پتھر بنا رہا, دل چھیلنے والا, دل کو خراش ڈالنے والا, لوگوں کے دلوں کو خراب کرتا رہا. سالہا تو سنگ بودی دل خراش, آزمورا یک زمانے خاک باش. ارے آزمانے کو کچھ عرصہ تو مٹی تو بن کے دیکھ, کب تک پتھر بنا رہے گا. سالہا تو سنگ بودی دل خراش, آزمورا یک زمانے خاک. ارے صاحب ارادے سے سب کچھ جاتا ہے. ایک صاحب ہے ہمارے ساتھ دوستوں میں خاص, یہ میں کراچی گیا تو ان کی بیوی نے شکایت کی ہمارے گھر والوں سے کہ یہ غصہ ہو رہا ہے, اور اتنا غصہ آپ کرنے لگ گئے ہیں کہ جب یہ آتے ہیں آفس سے اپنا کام سے واپس آتے ہیں تو ان کے آنے کا وقت ہوتا ہے تو مجھے دل میں گھبراہٹ ہو جاتی ہے. مجھ سے خط و کتابت تھی ان کی, خیر خط و کتابت میں لکھا تھا, یعنی جو بھی دو چار روز پہلے اس سے یہ خط آیا تھا اس میں انہوں نے صاف لکھ دیا تھا, تو مجھے غصہ آتا ہے. علاج ان کو غصے کا بتایا گیا, مجھے معلوم ہوا. تو جب جانے والے دن آئے تو میں نے ان کو رخصت ہو رہے تھے تو میں نے ان کو کہا کہ یہ تو بہت برا ہے, آپ کے قبضے میں ایک عورت ہے, آپ اس کو ایسا جہلا کے آپ نے رکھا ہوا, آپ کے غصے کی وجہ سے وہ گھبراتی پریشان ہوتی ہے, یہ تو کوئی انسانیت نہیں ہے. آپ کیا سلوک طے کریں؟ اللہ سے تعلق اس طرح سے قائم ہو سکتا ہے آپ کا؟ اب انہوں نے وعدہ کیا کہ حضرت آئندہ کبھی نہیں. آج ابھی آ رہے تھے راستے میں, کون آیا انہیں صاحب کا کہ حضرت میری بیوی سے بات کی, چترائی یہ بات. میں نے کہا اچھا, انہوں نے بیوی السلام علیکم, وعلیکم السلام. میں نے پوچھا کہ آپ کے شوہر بھائی آپ سے کیسا ہے؟ کہنے حضرت یہ بالکل بدل گئے ہیں, بارہ دن سے ایک بار بھی غصہ نہیں کیا. بارہ دن نہیں ہوئے جب سے وہ بات ہوئی ہو, بارہ دن سے ایک بار بھی غصہ نہیں کیا. کرنے والا جب دل پہ اثر ہو تو یہ ہو جاتا ہے کامیاب. بات کی واقعی اثر ہوا, آدمیت ہے نا, اثر تو ہوا. یہ ہماری غفلت کب دور ہوگی؟ یہ غفلت نہیں ہے, غفلت اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے غصہ نہ کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلام پاک میں, یہ جو جنتی ہیں, جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں, ان کی تعریف میں فرماتے ہیں ایک صفت ان کی یہ ہے, کاظمین الغیظ ہوتے ہیں, غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں. جب یہ غصے کو پی جانے والا جنت میں جائے گا تو غصہ کرنے والا جنت میں کیسے جائے گا؟ کس دھوکے میں ہو؟ اگر تم جس وقت غصہ کر رہے ہو, خدا نہ خاصا اس وقت تمہاری حرکت قلب بند ہو گئی اور مر گئے تو کیا ہوگا؟ تم جاؤ گے جنت میں؟ تم تو کاظمین الغیظ کا بالکل الٹا کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ کا صریح حکم تم اس کی مخالفت کرتے پھرتے ہو. تم سے اتنا نہیں ہوتا کہ تم اپنے غصے کو ضبط کر لو, پی لو, دیکھیں ایسی ایسی مثالیں ہیں لوگوں نے غصے کو ضبط کیا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ دیکھیے اگر آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ غصہ آپ کو آیا ہی نہیں تو اس سے مجھ کو کوئی اثر نہیں ہوگا, کیونکہ اس سے مجھے کچھ پتا نہیں چلے گا کہ آپ نے غصے کا علاج کیا. کہ نہیں حضرت میں غصہ پی رہا ہوں, آپ نے جو علاج بتایا اس پہ میں عمل کرتا ہوں. کہ میں نے کہا تھا دیکھیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ جیسے ہی غصہ آئے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے, اگر بالکل دل ٹھنڈا ہو گیا ٹھیک ہے, ورنہ پانی پی لیجیے. پھر بھی دل ٹھنڈا بالکل نہیں ہوا وضو کیجیے, وضو کرنے کے بعد بھی دل ٹھیک نہیں ہو نماز میں لگ جائیے, کوئی کتاب پڑھنا شروع کر دیجیے, وہاں سے چلے جائیے, لیکن آپ کو غصے میں ایک لفظ مجھ سے نکالنا. یہ کہا تھا ان کو, یہ علاج ہے. میں نے کہا آپ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ جب آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ اس پہ کریں, جی ہاں میں اس پہ عمل کر رہا ہوں اور غصے کو پی رہا ہوں, غصہ آ رہا ہے لیکن پی رہا ہوں اس طرح سے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کامیاب ہے ماشاء اللہ. اگر میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے. اگر آپ نے اسے رسوخ حاصل کر لیا تو اس وقت بہت کم لوگ ہیں جو اس میں رسوخ رکھے ہوئے ہیں, اہل اللہ یہی ہوتے ہیں. اب ایک اور قصہ سنا دوں آپ کو, خیر غصے میں بات نکل آئی. غصہ جو ہے غفلت کی بہت بڑی نشانی ہے. ارے حق تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں, حق تعالیٰ کے احکام کا تم کو ذرا خیال نہیں, تم بالکل الٹا کرتے ہو ان کے خیال احکام کا. اس سے زیادہ الٹا کیا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب کہیں اور تم اس کو تاویلیں کرو کہ دین کے نام پہ غصہ کر رہے ہیں. مگر جیسے مردوں کو غصہ جائز نہیں, عورتیں بھی سمجھ لیں ان کو بھی غصہ جائز نہیں, وہ بھی غصہ نشیا کریں. ایک ہیں خاتون مجھ کو خط لکھتی ہیں بیچاری, ان کے شوہر بہت غصہ کرتے تھے, ابھی کراچی کا قصہ ہے. انہوں نے لکھا مجھے کہ میرے شوہر بہت غصہ کرتے ہیں اور جلدی جلدی سی بات, پنکھا کیوں چل رہا ہے, پنکھا فضول کیوں چل رہا ہے, لائٹ جلدی کیوں چل رہی ہے, یہ یوں کیوں بیٹھا ہوا ہے, بچہ کیوں ہے, اس طرح سے الٹی سیدھی. تو ان کو تو میں نے لکھ دیا کہ آپ صبر سے کام لیں اور اپنے کو شوہر کی کنیز سمجھیں, لانڈی سمجھیں کنیز, یہی سوچا کریں. آپ آئے آپ سے اور ان کو سمجھایا, مسجد میں آیا کرتے تھے, ان کو بہت سمجھایا, وہاں سبھی لوگ بیٹھے رہتے تھے, غصے کے بارے میں بہت باتیں بتائیں, تو ان کو بہت اثر ہونے لگ گیا. دوسرا خط آیا ان کا چند ہی دن کے اندر, ایک ہفتے کے اندر, یہ بہت بدل گئے, یہ بہت بدل گئے. اور فرمایا اور لکھا کہ ایک دن اب انہوں نے کھانا بھی مجھ سے سنت کے مطابق مانگا, یعنی یہ نہیں کہا کھانا لاؤ جیسے ہمیشہ کرتے, یہ کہا جو سنت ہے کہ گھر میں آؤ تو یوں پوچھو کہ کھانے کو کچھ ہے, حکم نہ چلاؤ کھانا لاؤ. یہاں تک تبدیلی آ گئی ماشاء اللہ, اتنا اثر ہوا. غصے کے اوپر جو قابو پانا چاہے, اب یہ ساری عمر گزر جائے گی کیا غصے کا علاج کراتے ہوئے, تو پھر اور آگے کیسے چلو گے, اور آگے کیا ہوگا. ایک ہی تو مقام نہیں آؤ تو تقریباً 15-16 مقامات کم سے کم ہیں ان کو طے کرنے, آپ ایک غصے میں اٹ کے رہیں گے عمر بھر, اور پھر اس سے نقصانات کتنے, کتنا شدید نقصان پہنچتا ہے. میں نے بعض بیان کیا تھا اس روز, بچوں میں بہت برا اثر ہوتا ہے, بچوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں صرف باپ کے غصے کی, باپ گندی گندی باتیں بچے سیکھ جاتے ہیں. ان کا فطری اثر یہ ہوتا ہے کہ بچے فحش باتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کو پتہ بھی نہیں چلتا, اور گھر جنت کی بجائے دوزخ بنا رہتا ہے. سالہا تو سنگ بودی دل خلائے آزمورا یک زمانے خواب, ارے سالہا تو پتھر بنا رہا, لوگوں کے دلوں کو چھیرتا رہا, کچھ عرصے کے لیے کچھ تھوڑے سے آزمانے کو کچھ تو مٹی بن کے تو دیکھ, مٹی تو بن جا. سالہا تو سنگ بودی دل خراج آزمورا یک زمانے خاص بات, یہ جو پھول پتے اگ رہے ہیں اور رنگ برنگ کے پھول کھلے ہوئے ہیں, یہ کہیں پتھر پہ کھلے ہوئے ہیں, پتھر پہ اگے ہیں, ارے مٹی پہ اگے ہیں, مٹی بن, مٹی بنے گا تو یہ پھول کھلیں گے تیرے اوپر. وہی بندہ دل خراش گھر کو جہنم بنانے والا بنا لے گا. تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں جو پڑھی گئی کہ لوگوں کا حساب بہت قریب آ گیا ہے اور ان کو کچھ احساس نہیں, نہ کچھ ماضی کی تلافی کی فکر ہے, نہ آئندہ کے لیے کوئی احتیاط. دو چیزیں بتائیے کہ نہ تو ماضی کی تلافی کی فکر ہے کہ جو ماضی میں ہم نے کیا ہے طرح طرح کی حرکتیں, آخر اس کا کیا ہوگا, آخر میں تو حساب ہوگا, ہم نے جو غصہ کیا, غیبت کی, بد نظری کی, ہر طرح کی حرکتیں کی ہوئی ہیں, کیا اس کا حساب نہیں ہوگا, ظلم کیا تو کیا اس کا حساب نہیں ہوگا, کیا ان سب سے ہم نے تلافی کر لی ہے, نہیں تو پھر تو موت آئے گی, تو ایک چیز کا حساب ہوگا. بڑوں بڑوں کا حساب ہوا ہے, ہمارا حساب کیسے نہیں ہوگا. اب وقت ہے, اس کی فکر نہیں ہے تلافی کریں, حرام مال بے احتیاطی سے استعمال کر لیا, حرام حلال کی تحقیق نہیں کی, غیبت سے آلودہ ہوئے ہوئے ہیں بالکل, جس کی چاہے غیبت کر ڈالی, اور غیبت کرنے کے بعد اس سے معافی نہیں مانگی. دیکھو غیبت ایسا گناہ ہے کہ جس کی غیبت کی جائے جب تک اس سے معافی نہیں مانگو گے معاف نہیں ہوگا. تو کس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم غفلت زدہ نہیں ہیں؟ ہم کیا تیار ہیں اس کے لیے کہ غیبت کا حساب ہو قبر میں؟ تیار ہیں اس کے لیے؟ تو پھر علاج کی ضرورت ہے, شیخ کو لکھو. بلکہ ہم نے تو حق تعالیٰ کی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا ہر ہر معاملے میں ہم نے اپنا شعار بنا رکھا ہے, چاہے دیندار ہو چاہے بے دین ہو. کرنے کو تو بہت دینداری دینداری دینداری, اور جس وقت معاملہ آئے گا کوئی اس وقت انتہائی بے دین. یہ جو غمی کی رسمیں ہیں, شادی کی رسمیں ہیں, کیا ہے یہ؟ غفلت نہیں تو اور کیا ہے؟ جانتے ہیں کہ یہ طریقہ صحیح نہیں, پھر بھی کرتے ہیں. اور اس لیے کرتے ہیں کہ ناک نہ کٹ جائے, یہ لکھا ہے تو بولوں گا. اس لیے کرتے ہیں کہ ناک نہ کٹ جائے, بس اللہ تعالیٰ کے احکام کی پرواہ نہیں, یہی تو غفلت ہے. حق تعالیٰ کے احکام کی پرواہ نہ ہونا, یہی تو. اور ایک بات سمجھ لیجیے, غافل ہونا اتنا برا ہے, اتنا برا ہے کہ کافر کی دعا تو قبول ہو جاتی ہے, غافل قلب کی دعا قبول نہیں. غافل قلب کی دعا قبول نہیں, توجہ نہیں دے رہا ہے اللہ کے حکم پہ, اس کی دعا قبول نہیں. شادی کی تقاریب میں آپ کو پتا کیا ہو رہا ہے, عورتوں کا باہر نکلنا, بازاروں میں جانا, یہ غفلت نہیں ہے. ارے تمہیں پتا ہے, عورتوں کو بھی پتا ہے, مردوں کو بھی پتا ہے کہ بلا ضرورت شرعی عورتوں کا باہر نکلنا جائز نہیں ہے. قرن فی بیوتکن, ایک مفتی صاحب آئے تھے, نیک آدمی بھی ہیں, مفتی بھی ہیں, ان کو پتا چلا کہ وہ میں ان سے ملنا چاہ رہا ہوں, وہ خود آ گئے, وہ میرے دوست کے ساتھ تشریف لے آئے. تو میں نے کئی باتیں ان سے پوچھی, ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ جو شادیوں میں عورتوں کا جمع ہونا بھائی جیون میں لکھا ہے ناجائز ہے, تو شروع میں تو کہنے لگے کہ دیکھیے اس میں منکرات کی وجہ سے ناجائز. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت وہی آپ بات فرما رہے ہیں کہ یہ ناجائز جو ہے لگے رہی ہے کہ نب صحیح نہیں ہے. یعنی ہاں منکرات نہ ہو تو گزارے جی. میں نے کہا پھر بتائیے کہ قرآن کی آیت ہے کرنا بھی وہی ہوتی کننا, کہ تم اپنے گھروں میں قرار پکڑے بیٹھی رہو, یہ کیسے منکرات کی بنا پہ ہوا؟ میں نے کہا اس سے تو یہ مطلب نکلا کہ فی نفس ہی عورتوں کا نکلنا جائز نہیں ہے, ضرورت شرعی ہو تو باہر نکلنا. میں نے کہا یہ کون سی ضرورت شرعی ہے کہ شادی میں اور مختلف جگہوں میں جمع ہوا جائے؟ حقوق کی ادائیگی میں بھی ہم بڑی گڑبڑ کر رہے ہیں, یہ غفلت نہیں ہے کیا؟ بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتے, ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے. ابھی نور ہدایت میں سارے حقوق آ گئے, پڑھ لیجئے اس کو. اگر ہم نے غفلت کو اپنی جاری رکھا تو اس کا انجام سن لیجیے آپ. کلام پاک کی آیت ہے, اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں, کہ میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں, ان کا کوئی حق نہیں. اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لاوے, اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بناوے, اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں. یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اسے غافل رہے. غافل رہنے کی وجہ سے یہ انجام ہوا کہ متکبر ہو گئے, ان کا انجام یہ ہوگا کہ وہ احکام سے برگشتہ رکھے جائیں گے. امام زاہد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے بارے میں لکھا, اور اس میں تین باتیں لکھی ہیں, آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ فرمایا ہے کہ یہ جو ظاہری امراض ہیں یہ نظر آتا ہے, لیکن یہ غفلت کا مرض نظر نہیں آتا, اس سے زیادہ خطرناک ہے. اور دوسری بات یہ لکھی ہے کہ یہ جو ظاہری امراض ہیں, بیماریاں ہیں, ان کا انجام بھی ہمیں پتا ہوتا ہے, فلاں بیماری لگ رہی ہے, حشر ہو جائے گا. لیکن باطنی جو امراض ہیں, غفلت ہے, اس کا انجام ہمیں, اس کا احساس ہے, اس وجہ سے ہم اس سے زیادہ مبتلا, زیادہ خطرناک ہے. اور پھر ایک چیز آخر میں لکھ دی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ غفلت اتنی پھیل رہی ہے. آپ سن لیجئے عبرت کی بات ہے. فرمایا اس باطنی مرض کے یعنی غفلت کے طبیب مفقود ہو گئے, گم ہو گئے, ہے ہی نہیں, وہ ڈاکٹر ہی موجود نہیں جو غفلت کا علاج کرے. تو کون غفلت کرے, کہاں سے غفلت؟ غفلت یہ تو بیماری ہے, تو بیماری کا علاج تو جب ڈاکٹر ہوگا, کچھ کرنے والا ہوگا, تبھی تو کریں گے. آپ کو کوئی جھجھوڑے گا, کوئی بیماری سے نکالے گا, تبھی تو. فرمایا ہے امام مزاحی رحمۃ اللہ علیہ نے, یہ بات نہایت درجہ افسوس و حسرت کے قابل ہے, کیونکہ اس قلبی مرض کے طبیب علماء شریعت اور اخلاء زمانہ تھے, اور وہ خود باطنی بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں, یہ مصلحت پرست ہو گئے. پھر جب ان کو اپنے ہی علاج کی خبر نہیں تو دوسروں کا علاج وہ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ مہلک مرض دنیا اور مال دنیا کی محبت ہے, اور اس زمانہ پرآشوب میں سب سے زیادہ اس مرض میں علماء ہی گرفتار نظر آتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ دوسروں کو دنیا کی محبت سے روکنے اور منع کرنے کی ان کو جرت نہیں ہوتی, بلکہ اپنی رسوائی کے اندیشے سے وہ یہ بھی نہیں ظاہر کر سکتے کہ دنیا کی محبت بری چیز اور باطنی امراض میں ایسا مہلک مرض ہے جس سے جان بڑی دشوار ہے. بڑی بڑی باتیں سیاست وغیرہ وغیرہ, لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ جو دنیا کی محبت اس کو نکالو. بس یہی وجہ ہے کہ یہ مرض لا علاج ہو گیا, کیونکہ جب طاعون یا وبائی مرض عام طور پر پھیل جائے اور دوا کا پتہ نہ مل سکے اور طبیب خود مریض اور اس مرض کے بیمار بنے ہوئے ہوں, تو بھلا اس سے نجات کیوں کر حاصل ہو. سب سے زیادہ مصیبت یہ ہے کہ ان روحانی طبیبوں یعنی علماء کی دیکھا دیکھی عوام الناس کو محبت دنیا کی رغبت بڑھ گئی اور پرہیز یا دوا اور علاج کی طرف توجہ کرنے کی کوئی سبیل بھی باقی نہ رہی, کیونکہ یہی وہ اصحاب ہے جن کی تخلیق کی جاتی ہے اور آج عام آدمی انہیں کو اپنا پیشوا اور مقدس سمجھتا ہے. بس جب انہیں کو محبت دنیا میں گرفتار دیکھیں گے تو پھر اس کو اچھی بات سمجھ کر کیوں نہ اقتدا کریں گے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں عوام ان کا اقتدا کیوں نہ کریں گے, اور جب اقتدا کریں گے تو پھر اصلاح کی کیا صورت. افسوس کہ جن کو طبیب بنا کر دنیا میں بھیجا گیا تھا انہوں نے بجائے علاج کے مرض کو اور بڑھا دیا. جو لوگ مصلح بن کر آئے تھے وہ مفسد بن گئے, اور جن کو رہبر تجویز کیا گیا تھا وہ خود گمراہ ہو کر دوسروں کا راستہ کھوٹا کرنے کے در پہ ہو گئے. گویا شیریں چشمے کے دہانے پر پتھر رکھ کر اڑ گئے کہ نہ خود پانی پیے نہ دوسروں کو پینے دیں. خود ایسا کرتے ہیں جو لکھا بہتی زیور میں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں, بلکہ جو دوسرا کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. یہ غفلت ہے. اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں ہے, اپنی مصلحتوں کی پرواہ ہے. وقیح مصلحت بین سے یہ رند بادہ خار. اچھا گویا شیریں چشمے کے دہانے پر پتھر رکھ کر اڑ گئے کہ نہ خود پانی پیے نہ دوسروں کو پینے دیں. ارے نہ خود تم حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اپنی شادیاں اور غمی کرتے ہو نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہو. چنانچہ بحث زیور پہ عمل کرو تو کہتے ہیں اتنا روکھا بھی نہیں ہونا چاہیے. بحث زیور پہ عمل کو کچھ روکھا بتا دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا نکاح ہوا تھا تو کتنے لوگوں کو دعوت دی گئی تھی. اب دیکھیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا الفاظ پڑھ رہا ہوں, اے کاش ان سے دنیا خالی ہو جائے اور یہ پتھر دہانے سے سرک جائے. میں نہیں کہہ رہا اگر وہ خود ناقابل ہے تو ناقابل ہی صحیح, مگر چشمے کا دھارا کیوں روکے ہوئے ہیں. پرے ہوں الگ ہٹیں کہ دوسرے تشنا کام تو سیراب ہو جائیں. یہ ہے غفلت, اس غفلت کے ذمہ دار. آپ کو جو بھائی زیور پہ عمل کرنے کو بتائے, جو آپ کو اللہ کے احکام بتائے اس سے متوجہ کرے, وہ آپ کی غفلت کو دور کرے گا. اب اس کا آخر میں علاج بتا دیتا ہوں کہ جو غفلت ہماری ہے وہ تو کچھ علاج ہو ہی گیا ہوگا. یہ باتیں سننا ہی ایک علاج ہے. یہ باتیں اسی لیے کہی گئیں کہ آپ کے دل کے اوپر کچھ تو چلا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہو. لیکن دو باتیں ہیں اب اس مجلس کے بعد کرنے. ایک تو اہل اللہ کی صحبت زیادہ سے زیادہ, اور دوسرے بری صحبت سے بچنا, اور میل جول بلا ضرورت نہ رکھو. ضروری میل جول رکھو, زیادہ میل جول جہاں کرو گے غفلت میں پڑ جاؤ گے. غفلت ہے ہی ایسی چیز, جہاں تم نے میل جول ضرورت کی اس سے زیادہ بڑھایا. بھائی صبح رات 9-10 بجے سو جایا کرو, صبح 4 بجے 3 بجے جیسی بھی ہمت اٹھ جایا کرو, کچھ اللہ اور رسول سنت کے مطابق تہجد پڑھ لو, اپنا اللہ میاں کے بنو. کیا تم نے غیر ضروری تعلقات میں اپنے آپ کو بگاڑا ہوا ہے, اور تو نے بھی مردوں میں بھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عشاء کے بعد باتوں کو بھی ناپسند فرمایا ہے. آپ کو بازار کی سوچ کی عشاء کے بعد, جو بازار کرنا اثر کے بعد کرو, کسی وقت کرو, چھٹی کرو. عورتوں کو بھی یہ مرض لائق ہو گیا ہے. غفلت زدہ, بس بازار 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 بازار. ارے گھر میں کچھ نہیں ہے, دال روٹی پہ گزارا کر لو, جلد سو جاؤ. یہ دنیا کے چکروں میں تم اپنے آپ کو 2-2 بجے سو رہے ہیں. جب 2 بجے سو گے تو فجر میں آنکھ کھلے گی. تہجد کو تو تہجد کہاں میں تہجد کہاں سے مل سکتی. 3 باتیں لکھی ہیں, اہل اللہ کی صحبت, خراب صحبت سے بچنا, اور بلا ضرورت میل جول نہ رکھنا. اور لوگوں کا خیال ہوا کرتا ہے کہ صاحب ہم فلاں بزرگ کے پاس بیٹھے تو کچھ بھی تو نہیں ہوا. پہلی دفعہ گئے تھے, کچھ جوش ووش کچھ نہیں آیا, کچھ مستی نہیں آئی, کچھ لوٹ پوٹ نہیں ہوئے. فرمایا یہ غلطی ہے. صحبت کا اصل یہ ہے کہ دنیا کی محبت گھٹ جائے اور اللہ کی محبت بڑھ جائے, اپنے عیب نظر آنے لگے. یہ ہے وہ صحبت جو اکثر ہے, اس کو اختیار کرو. اور جو تمہارے عیبوں کو چھپا دے, تمہارے زندگی جوش سے ایک پیدا کر دے جس سے تم پتہ نہیں کیا کیا گناہ بعد میں کرو, یہ صحبت مضر ہے. تو دو باتیں ہوئیں, ایک تو اہل اللہ کی صحبت اور اس کی وجہ سے بروں کی صحبت چھوڑنا, اور میل جول کم کرنا, اور دوسرا مراقبہ حساب. حساب کا مراقبہ, حساب آ رہا ہے. وقت مقرر کرو اور تنہائی میں بیٹھ جاؤ, اور یہ خیال کرو کہ میں اللہ میاں کے سامنے کھڑا ہوں, اور عمل تولنے کی ترازو موجود ہے کہ میرے عمل تولے جا رہے ہیں, ہے نیت صحیح, وزن کتنا ہے اس عمل کا, اور میرا حساب ہو رہا ہے اور پورے تراز سامنے ہے, اس پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ روزانہ تھوڑی دیر بیٹھ کر سوچو, اپنے سارے اعمال کو لاؤ پورے تراز پہ اور میزان پر, پھر دیکھو کہ کیسے تم سے گناہ ہوتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے گا اور ان شاء اللہ تعالیٰ پھر شریعت پہ چلنا دشوار نہیں رہے گا. دعا کرنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.